برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز نوجوانوں، سیرت پاک کے سلسلے میں کچھ عرصے سے یہ سلسلہ دروس جاری ہے اور ہم نے سیرت مبارکہ کے کچھ حصے، کچھ احوال، کچھ حالات پڑھے، بیان کیے اور سنے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تو آپ طائف تشریف سے گئے، طائف والوں نے بھی استقبال کے بجائے بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو زخمی کیا۔ صفحاء طائف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کرتے، آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے۔ اسی عالم میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس سرزمین حرم مکہ مکرمہ کو لوٹے تو آپ کے لیے یہ دن جو تھے بڑے شدید غموم تھے۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پریشانیوں کا اور دکھوں کا عالم تھا، عام الحزن تھا، معاورین وفات کر گئے، مساعدین کے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اور اللہ کے نبی اللہ کی دعوت کے لیے ہر وقت بے چین ہیں۔ تو اللہ کی قدرت اپنے فیصلے فرما رہی تھی کہ اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ اپنے نبی کے لیے اسراء اور معراج، تاکہ ایک تو حضور کی شان میں اور زیادہ بلندی ہو، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان قلب حاصل ہو اور آپ کے سمو کا بداوا ہو، اور پورے عالم پر کی چیزیں جو ہیں جب آشکارا ہوں گی تو پھر انہیں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا، اور ساتھ ایک گنا تسلی تھی کہ میرا بدنی صرف مکہ اور طائف سے آپ گھبرا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم تو پوری دنیا کو، آسمان کو بھی آپ کے مسخر کرنے والے ہیں، یہ تو چھوٹے سے چین۔ تو اللہ کی تقدیر ہے آپ کے اسراء اور معراج کا فیصلہ۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں ہندو پاک میں لفظ معراج ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک جو ہے اس کے دو حصے، ایک حصہ جو ہے وہ اسراء ہے اور ایک حصہ مبارک جو ہے وہ معراج۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے سیر، اور خاص طور پر وہ سیر جو رات کے کسی حصے میں کی جائے اس کو کہتے ہیں اسراء، کیونکہ عرب میں محاورات عرب میں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص وقت کے ساتھ تعلق ہے، ورنہ سیر کا لفظ تو ہے، لیکن جب عربی میں اسراء کا لفظ سیر کے معنی میں، معنی یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں یا رات کے کسی حصے میں جو سفر کیا جائے اس پر سیر کا اطلاق ہے۔ اسی طرح پورے قرآن مقدس میں آپ نظر ڈالیں گے تو جہاں جہاں آپ کو لفظ اسراء ملے گا، جیسے یہاں فرمایا اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو، بصری بأہلک، کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ چل سکتے۔ تو ایک تو یاد رکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ ہے معراج ہے، اس کے دو ہی، ایک حصے کا نام ہے اسراء اور ایک حصے کا نام ہے معراج۔ اسراء کا معنی کلام سے مسجد اقصا تک، یعنی مکہ سے شام تک، بیت المقدس تک، یہ اسراء۔ پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جایا گیا، یہ معراج ہے. اسراء سیر سے ہیں اور معراج جو ہے وہ عروج سے. عروج کا معنی بلندی، بلندیوں پر جب لے جایا گیا تو اسی کو کہا جاتا ہے معراج. ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ ابتدائے زمانے سے لے کر، یعنی صحابہ کے دور سے لے کر تک جتنے علماء ہیں ان میں یہ مسئلہ بڑا ہی مختلف ہی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو جماعتیں. ایک جماعت کا تو یہ خیال ہے، اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھتے ہیں کہ جس مسئلے میں صحابہ کے بھی دو گروہ ہو جائیں تو وہ دونوں حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو برا نہیں کہنا. کیونکہ صحابہ حضور نے فرما دیا ہے کہ تاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، سب ایک ہی ہے. تم نے کسی کا بھی دامن پکڑ لیا تو کامیاب ہو جاؤ. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ سچے ہیں، صدوق ہیں، عدول ہیں. وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی. تو جب انہوں نے حضور سے سنی ہوگی بات کی. تو اس لیے اگر کسی مفصل میں بڑی کمزرتی اور تنگ نظری، یا جسے آپ یوں کہیں کہ کم علمی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی ایک نے آمین زور سے کہہ دی، ایک نے ایسا کہہ دی تو لڑائی ہو گئی، ایک نے رفع دین کر دیا، ایک نے نہ کیا تو لڑائی ہو گئی. تو یہ حالانکہ علمی لوگ ایسی باتوں سے بڑا دور ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ مسائل جو ہیں کوئی لڑائی کے ہیں، بلکہ یہ تو علمی مسائل ہیں، علمی تحقیقات کے تقاضا رکھتے ہیں. تابعین میں بھی یہ قول رہے، صحابہ میں بھی یہ جماعتیں رہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور دراصل اللہ نے اپنے محبوب کے ہر عمل کو قیامت تک جو زندہ رکھنا ہے، تو اللہ نے تو ہر عمل کے لیے ایک جواب پیدا کر دی جو حضور کی سنت کو قائم کر کے چلی جا رہی ہے اور قیامت تک چلی. یعنی حضور پاک نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے والی بھی جماعت قیامت تک موجود. حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جن کا امام ہے امام کا پڑھنا کافی ہے، وہ بھی لوگ موجود ہیں، اس حدیث پر بھی عمل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدین فرمایا اور نیز فرمایا، تو دونوں پر عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں. یہ تو وسعت تھی دین میں، آسانی تھی دین میں کہ جس میں جو بات پہنچ گئی الحمدللہ، تو اصول کی بات تو ہے نہیں، فروئی باتیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں، لڑائی کا کیا ہوگا. یہ تو بڑی فراغ دلی والی ہوگا کہ نفسوس بدقسمتی ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہیں بڑے اختلاف والے بن گئے. وہ ایک دفعہ پرانے دور میں برٹش کے زمانے میں ایک مسجد پہ لڑائی ہو گئی اسی آمین کے مسئلے پہ. کچھ لوگ کہیں ایسا کہو، کچھ کہیں زور سے کہو، لڑائی ہو گئی، لوگ زخمی ہو گئے، کیس ہوا، مقدمہ ہوا. بہرحال وہ جب جج کے پاس گیا تو جج نے دونوں جھگڑنے والے جو تھے نا دونوں کو سزا دے دی. اور اس نے لکھا، اس نے آئل سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام دین اسلام میں آمین جو ہے بسر بھی ہے بالجہر بھی ہے، یعنی آمین ایسا کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے، لیکن آمین بشر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے، اس لیے میں دونوں کو سزا دیتا. تو اصل بات ٹھیک، حالانکہ وہ کافر تھا انگریز، اس نے کہا بھی آمین بالجہر آمین بسر تو ہے، لیکن آمین بشر کہاں سے نکل آئی کہ آدمی آنگا کے لڑائی شروع کر دے، لڑنا شروع، تم نے کیوں زور سے کہی اور کہ تم نے کیوں نہیں کہی. اسی طرح معراج کے مسئلے میں بھی یاد رکھتے ہیں ہمیشہ کہ اس میں بھی دو قول ہیں، جو دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف تابعین ہیں، دونوں طرف علماء محدثین ہیں، علماء مجتہدین ہیں، اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اسی کے بارے میں کبھی دل میں ذرا سا بھی برائی کا خیال نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا خاتمہ ٹھیک ہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے بزرگوں کا دشمن بناتا ہے، وہ بس سارا دن پھر یہی کام کرتا رہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں امام نے کیوں یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا. وہ اس لیے ایک بات کو سن، اچھا دیکھیں پہلے کتنا رواداری کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بغداد تشریف سے گئے، اور اتفاقاً انہوں نے اس مسجد میں جا کے نماز پڑھی جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاص قبر ہے, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں دفن. تو امام شافعی خود امام ہے, ہمیں کوئی چھوٹا آدمی نہیں, کوئی عام مولوی عالم نہیں, امام وقت ہے. لیکن جب انہوں نے نماز پڑھی تو اس سے دفعہ دین بھی نہ کیا اور آمین بھی نہ کہا, دور سے آنا, یہ امام شافعی کا مسئلہ ہے, دفعہ دین کرنا اور آمین دور سے کہنا اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا چاہے آگے امام ہو نہ ہو, اسی حال میں بھی یہ امام شافعی کا مسئلہ ہے. لیکن اس دن آپ نے چپ کر کے دفعہ دین بھی نہ کی اور آمین بھی زور سے نہ کہی, ہاتھ بھی اوپر نہ باندھے, ہاتھ بھی نیچے باندھ لیے اور نماز پڑھ لی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے شاگرد جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے امام استاد کو کیا ہو گیا, امام نے تو اپنا مسلک چھوڑ دیا. تو سارے جناب دوڑتے ہوئے انہوں نے کہا یا امام یہ کیا ہو گیا, آپ نے کیا کیا, ساری زندگی ہمیں فرماتے رہے رفع دین کو, آمین کو زور سے اور آج آپ نے آمین چھوڑ دی, رفع دین بھی چھوڑ دی اور ہاتھ بھی آپ نے ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے, ہمیشہ ہاتھ آپ سینے پہ باندھتے ہیں, یہ کیا ہو گیا. نے فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر, اس قبر والے بندے سے مجھے حیا ہے کہ اس کے مسلک میں چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں, تو لہٰذا اگر آج میں اس کے قول پر اس کے پاس بھی تو آج اسے رسول کا, وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا, وہ بھی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی تو ابھی سے رسول اللہ کہہ رہا ہے, صرف فہم افہام و تفہیم کا فرق ہے نا, کہ ہم نے اس کے معنی کو یوں سمجھا اور اس نے اس کے معنی کو یوں سمجھا, کہ افہام و تفہیم میں تو فرق ہو سکتا ہے. چار آدمی ہم بیٹھے ہیں ایک عبارت کا ترجمہ کریں, لازمی بات ہے ہر آدمی الگ ترجمہ کرے گا. یعنی آپ ایک اردو کا جملہ لے کر کسی کو دے دیں, وہ کہیں گے کہ اس کی تشریح کرو, چار آدمیوں کو دے دیں چار آدمی الگ تشریح کریں گے. اگر مقصود ایک ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا لیکن لفظ اور طریق جو ہے وہ الگ الگ ہو. تو یہ ادب کے طرح بڑا مشہور قصیدہ ہے جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھا تھا کہ فلعنت ربنا اعداد رمز, ہم نے کہا کہ اللہ اس بندے پر جتنے اس کے ریت کے ذرے ہیں نا اتنی لعنتیں بھیجے جو ابو حنیفہ کے قول کو ٹھکرا دے. یہ کہہ دے کہ میں امام صاحب کے قول پہ عمل نہیں کرتا, میرے نزدیک دوسرا قول راجی ہے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ کہہ دے کہ وہ غلط تھے اور وہ نعوذ باللہ کوفے کے قصائی تھے اور وہ جاہل تھے اور وہ کچھ نہیں تھے اور وہ یوں تھے اور یوں تھے, ان کو تو حجامت کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں نے امام مان لیا. تو ایسی چیزیں جو ہے نا اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں, کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں پر یہ مسائل بڑے سوار ہیں, ان کو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کیا کریں کہ آدمی چار جماعتیں پڑھ لیتے ہیں بیچارے, تو دین کی کتابیں پڑھ لی اور دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں مولوی ہو گیا, پھر کافی سبھی لکھا فساد, پھر مولوی اسی کو کہتے ہیں کہ جو چپ نہ کرے کوئی نہ کوئی بات کہتا ہے صحیح ہو یاد. تو اس لیے یاد رکھیں کہ معراج میں اور اسلام کی دو قول, ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسراء معراج سب حق ہے لیکن ہے یہ خواب, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب, یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں یہاں سے چلا اور یہاں گیا اور یہاں گیا. دوسرے علماء کرام صحابہ اکرام سلف صالحین کا یہ قول ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ واقعہ جو ہے خواب کا نہیں ہے بلکہ بیداری کا ہے, اور صرف روح کو یہ خبر پیش نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح الجسد اور بیداری میں جاگتے ہوئے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے, اسراء بھی اور معراج بھی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور آپ کے بیداری کے عالم میں روح اور جسد کے ساتھ آپ نے یہ سارا سفر کیا, یہ خواب نہیں. اب اسی پہ غور کر لیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ خواب ہے وہ کیوں کہتے ہیں خواب, وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے, قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا کہ کیا مانتے ہیں. اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی جی کے نہیں مانتے. تو لفظ ہے رویا, رویا عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب سے. قرآن میں لفظ رویا جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی رائیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین, کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں, سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی احد. انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے, رویا زمرات خواب ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا, کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ سارے آسمان سے اتر کے سجدہ کر رہے. اسی طرح اپنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے گئے منا میں, اور اس وقت اپنے اپنے بیٹے, تو اب انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام والسلام نے جب تشریف لے گئے تو کیا کہا تھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا. ابا میرے بیٹے نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں زندہ کر رہا. اب اس کی تعبیر تمہاری رضا مندی کے بغیر تو ممکن نہیں. تم بتاؤ کہ ہم نے کیا بہرحال میرا خواب. تو وہاں بھی لفظ رویا ہے, ارا ہے, جس کا مادہ رویا سے ایک ہے تو مانا خواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک, یہ جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بندوں کے امتحان کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تم نے تو خواب دیکھا ہے, یہ رویا ہے, حقیقت تھوڑی ہے کہ آپ زندگی میں جاگتے ہوئے اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ایک ان کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ, اور دوسری ان کی دلیل ہے ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما فقدت وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا, یعنی حضور بستر پہ موجود. وہ کہتے کہ جب بی بی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمان پہ کیسے تشریف تھے؟ وہ خواب تھا, خواب میں جا سکتے ہیں لیکن اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے. کہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو حضور کے بدن کو اپنے بستر سے غائب نہیں پایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے بستر پہ موجود. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب الوحی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی جلیل ہیں, کاتب الوحی ہیں, اور پھر حضور کے قریبی رشتے دار ہیں معاویہ بن ابی سفیان, اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. وہ بھی ایک روایت فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مسعود کے ساتھ بیداری میں جاگتے میں آسمانوں پہ تشریف لے گئے, وہ کہتے ہیں بھائی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. بہرحال یہ حضور کا معراج تو ہے لیکن روحانی ہے, آپ کی روح مبارک کو اللہ نے یہ ساری خیریں کرائی ہیں لیکن آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ اس کو ساتھ نہیں لے گئے. تو ان کے دلائل یہ میں نے مختصر عرض کر دی, اور اس کے علاوہ بھی دلائل. اور جو صحابہ تابعین محدثین ائمہ مجتہدین ائمہ فقہا اس بات کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے, یہ خواب نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسرا بعبدہ سبحان الذي حرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ عبد کا اطلاق روح پر کبھی ہوا ہی کہ روح ہو اور کہا اس کو عبد کیا ہو، یہ کبھی نہیں ہوا سارا قرآن پاک. اور حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ فرماتے ہیں وذکر عبدنا ایوب. سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں، کھول کے دیکھ سارے قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں کہ جہاں جہاں لفظ عبد ہے، عبادنا ابراہیم و اسحاق، عبدنا ایوب، اور اسی طرح عباد المکرمون، اور اسی طرح انی عبد اللہ. اللہ نے میرے مدنی کو فرمایا انہ لما کان عبد اللہ، فرمایا اوحینا الی عبدہ ما اوحا. جہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق کبھی روح پہ ہوتا ہی، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال کے سبتے ہیں. تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اصلاب عبد ہی، تو بات ختم ہو گئی. یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا معراج ہے اور روح کا اسرا ہے اور خواب ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بے عین ہی بیداری میں جاگتے ہوئے بالکل بسلامتی ہوش و حواس پہ چیزتے ہیں. اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اسرا بے عبد ہی لیلن، ہم نے سیر کرائی اپنے عبد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب؟ رات میں. وہ کہتے ہیں کہ جب تو خواب کی بات ہو تو پھر رات کی کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ خواب تو رات کو دیکھے یا دن کو دیکھے، سوئے میں دیکھے رات کو دیکھے، اکثر اوقات خواب ہوتے ہی رات میں ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی اتنی بڑی کی بات کہنے کی کہ ہم نے رات میں سیر کرائی؟ تو یہ دلیل ہے کہ سیر کسی کو جاگتے میں کرائی جا رہی ہے کہ ساتھ وقت کا تعین بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ سیر دن میں تھی کہ رات میں تھی، ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر اس کے ساتھ لیلن کہنے کی کوئی ضرورت. دوسری دلیل ان کی یہ. اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تو پھر مکے والوں کو اتنے شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، دنیا کا آدمی خواب تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہیں ابھی آپ ہندوستان میں ہیں، ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ یار میں تو مکہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، اور میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں، میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں، ریاض الجنہ میں نفلے پڑھ رہی ہوں. تو خواب ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. خواب میں تو وہ چاہے ایک سیکنڈ میں ہندوستان پہنچ جائے، واپس اپنے ملک آ جائے، ادھر چلا جائے، روح کی سیر تو کوئی مشکل ہوتی نہیں. وہ تو اتنی بڑی چمبے کی بات نہیں تھی کہ مکے میں کافر ابو جہل اور سارے شور میں چاہے دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے. خواب کی بات ہے، خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، اس میں مطالبہ یا اس میں اعتراض کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو جب قبر نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی. خواب میں بھی یہ چیز مشکل ہوتی ہے، مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان ایک مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا، کیسے بیت المقدس پہنچ گئے. خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. تو لہذا اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کبھی ابو جہل اور اس کی برادری حضور سے آگے یہ تو نہ پوچھتے کہ اچھا حضور ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ، ہمیں آپ یہ بتلائیں کہ راستے میں آپ نے ہمارا کوئی قافلہ دیکھا تو یہ خواب والے سے کو پوچھتا. یہ تو اسی سے پوچھا جاتا ہے جو یہ کہے کہ جناب میں آج جدے گیا تھا اور میں ابھی ابھی جدے سے واپس آ رہا ہوں، تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی راستے میں یہ گاڑی خراب تھی، وہ فلاں جگہ وہ آپ نے دیکھی تھی؟ وہ کہے گا پتہ نہیں یار میں نے شاید دیکھی تھی، یا میں نے دیکھی تھی، یا کہے گا پتہ نہیں میں نے خیال نہیں کیا میں گزر گیا. جب گیا ہو آیا ہو تو پوچھیں گے نا. اگر وہ کہے میں نے خواب میں جدہ دیکھا ہے تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ راستے میں میری گاڑی کھڑی تھی وہ دیکھی تھی آپ نے؟ وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، آپ راستے کی بات پوچھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کسی قسم کا آگے شور. دو بات. اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی حدیث جو ہے, اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب بھی کسی کے امام کا قول پڑھیں فوری طور پر اس کے بارے میں رائے نہ دیا کریں, یا تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا ہو یا آپ اس امام سے بھی بڑے ہوں, پھر تو اس کے علم پر بات کریں. اور اگر ہم پرائمری کے طالب العلم بھی نہ ہوں اور ایم اے کے سوالات حل کرنے شروع کر دیں تو پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ ظاہر. جیسے آج کل ماشاء اللہ ایک رواج ہو گیا نا, کسی سے آپ کو کہیں وہ کہہ رہا کہ چھوڑو جی دین کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں, دنیا کو نہیں سمجھتے بےچارے, اس میں پوچھتے ہیں چل چلا میں دکان چلاؤں گا کوئی طریقہ تو بتاؤ, اس میں بےچارے ہر وقت محتاج ہیں سیکھنے کے, لیکن دین میں ماشاء اللہ سب سے پاس. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ سمجھیں کہ بی بی عائشہ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے, بی بی عائشہ سچ کہتی ہیں, اور سیدنا معاویہ نے جو حدیث بیان فرمائی وہ بھی سچ کہتے ہیں, کیونکہ نہ بی بی عائشہ جھوٹ بول سکتی ہیں نہ سیدنا معاویہ جھوٹ بول سکتی ہیں, وہ بھی دونوں سچے. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو کہ بی بی عائشہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے اپنے بستر سے حضور کو جدا نہیں پایا. تو پہلے بی بی عائشہ حضور کے گھر بھی تو آئے نا, بیوی تو بنے, تبھی بستر پہ حضور لے جائیں گے نا, تو اس کی شادی بھی ہوئی ہے ہجرت کے بعد اور معراج ہوا ہجرت سے پہلے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ بی بی عائشہ کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں, اور میرے آقا کا معراج ہے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے. تو بی بی عائشہ کا یہ کہنا اس کا مطلب ہے وہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہے, حضور کو مدینہ منورہ میں بھی کوئی معراج ہوئے ہیں روحانی, جس کے بارے میں بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کہ بھئی حضور کا بدن مبارک تو میں نے بستر پہ تھا, وہ سچ کہہ رہی ہے, لیکن یہ کوئی اور معراج ہے, یہ معراج نہیں جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے, یہ تو حضور سے پہلے کا معراج ہے, اور اس وقت تو بی بی عائشہ بھی نہیں. تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضور میرے بستر پہ نہیں تھے؟ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لائے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام میں اس وقت تشریف لائے جب مکہ فتح ہو گیا, یعنی ہجرت کے بعد. پھر حضور واپس آئے, کافروں نے روک دیا, پھر عمرے سے واپس تشریف لے گئے, پھر عمرۃ القضاء میں آئے, یعنی کچھ 10 سال بعد جا کے مکہ فتح ہوا, اور معراج ہوتا ہے ہجرت سے قبل, تو اس بات کا پتہ حضرت معاویہ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں معلوم ہوا وہ بھی کسی اور معراج کی بات ہے, کیونکہ حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ متعدد معراج ہوئے, لیکن وہ جو باب کے وجود مسعود کے ساتھ معراج ہے وہ ایک ہے, باقی تو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عالم کتنے دفعہ معراج ہوئے, کتنے دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے جلوے دکھلائے ہوں گے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ جب تک وحی نہیں آئی تھی تو حضور خواب دیکھتے تھے, وحی آنے سے پہلے سلسلہ جو تھا وہ خوابوں کا سلسلہ تھا, اور پھر نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے وحی, اس میں کبھی جھوٹ ہوتا نہیں, نبی کا وحی غلط ہو نہیں سکتا, نبی کے تو وحی کا بھی عین ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں وحی ہو. تو ان کی ایک دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہیں, سیدنا معاویہ بھی سچے ہیں, اور جن لوگوں نے کہا بیچاروں نے خواب ہے وما جعل تبوئی اندفی علینا کا, وہ بھی سچے ہیں, لیکن جو اسراء و معراج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے, اور اس رویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی, تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو سباق کو دیکھ کر کہ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے, تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے, اور وہ حقیقی معراج آپ کے جسد مبارک کے ساتھ وجود مبارک کے ساتھ اور عین عالم بیداری میں، کوئی خواب نہیں تھا، کوئی نیند نہیں تھی، کوئی اس میں کسی قسم کا. اب دیکھیں نا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ صحیح روایت میں کہ قیصر روم، جسے ہرقل کہا جاتا ہے، جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرقل، قیصر، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون، اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی، فارس کے بادشاہوں کو کسرا، یہ لقب، جیسے امبراسور، عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو، بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا، اور خط کے جانے والے تھے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں، اور یہ اتنی خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، مبادہ کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اتنا جمال تھا، اتنا اللہ نے حسن دیا. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی چاہیے شکل میں آتے، ان کو بھی حضرت دہیا قلبی کی شکل مبارک. اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھائی ہمارا مٹھائی لاؤ، مٹھائی لاؤ، کھجورے لاؤ. تو حضور نے کہا ماں 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 حسن کیا کر رہے ہو، یہ تو جبریل ہے. انہوں نے سمجھا دہیا، انہوں نے سمجھایا کہ دہیا قلبی بیٹھے ہیں، کیونکہ جب دہیا آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے، کوئی مٹھائی لے آئے، کوئی کھجور کے دو دانے لے آئے گے، بچے ہیں خوش ہو جائیں گے. تو وہ جو کھیلتے ہوا ہے تو آگے دیکھا، انہوں نے سمجھا دہیا، ان کو پتا کہ جبریل ہے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ تو جبریل ہے، یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا، یہ کھاتا ہی نہیں، کھلاتا بھی نہیں، آپ اس کو نہ چھیڑو. تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا ہرقل روم، قیصر روم کی طرف، اور وہ خط پہنچ گئے. جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار، اور خط پڑا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت کا طریقہ یہ ہے، ہمارے یہاں تو 786 چلتا ہے نا، آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر رہے ہیں نا، دین بھی ٹیڑی بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ، کہیں 786، کہیں 99، کہیں کچھ عادات پر گزارا ہے، ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں، صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال دیا. اب یہ دین کو بھی مختصر کرنا، ایک سال میں تو نماز 5 نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکال رہے ہیں، ایک آدھی بچے. جدید دور ہے نا جی، آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے. دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو اور ترمیم کیسے پاس ہو. جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں، وہ کیسے آئے گا؟ پہلے بات کو تو سمجھو نا، لانا ہم نے اسلام کو ہے، طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئے اندر. اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا تو وقت ہے، پارلیمنٹ ہے، اس بات کی پر بھائی تم نے وہ جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. آئین کون سا؟ وہی جو آپ نے پارلیمنٹ میں بنایا ہوا ہے، انسانوں کا بنا ہوا آئین، اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو؟ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی، کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو کہ مسلمانوں سے پوچھا جائے؟ اس سے بڑے میاں میں رونے کی تو بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے. آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کی اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے، جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں کچھ ہے بھائی. ملک مسلمانوں کا، ممبر مسلمان، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتویٰ لو، پہلے ان کا ایمان بھی بچ گیا. وہ جی طریقہ صحیح نہیں، اور جی وہ کام یوں ہی پکڑنا تھا، بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا، بھائی یوں پکڑو ہے. اچھا جی، اب کیونکہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت. وہ کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لو، چلو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا، چلو ہم کہتے ہیں مر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی، اس لیے وہ پھر اسی شکل میں لے تو آئے نا، ان کو قبول کرو. اور جب شریعت ہوگی یہ تو خود چور ہے, کیسے شریعت نافذ کریں گے؟ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. اب آنے تو دونوں شریعت کو, جب شریعت نافذ ہو جائے گی یہ چور ہیں ان کے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. حضور نے نہیں فرمایا تھا بلّہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقد اتى يدها, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ. یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے, اور سمجھنا کن سے ہے کہ جن کو دین کا پتہ ہے ان سے ہم پوچھنے جائیں گے. جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ, یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں گے. میرے پاس آپ کبھی بھی, جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں, دوستی بھی کر محبت بھی کرتے ہیں, میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آیا مسئلہ پوچھنے کا کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے حل نہیں ہو رہا, مولانا آپ اچھے مولوی ہیں مہربانی کریں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑے ہوئے ہیں, یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا. تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے, علماء سے پوچھو گے, دین والوں سے پوچھو گے, جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے. ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی, ان سے پوچھو گے اسلام قبول ہے, وہ کیا کہیں؟ مجھے تو پتا ہے اسلام قبول کریں تو کوڑے نہ کھائیں گے شام کو, پاگل ہیں وہ, ان کا دماغ خراب ہو گیا. ہم کو تو پتا کہ ابھی ابھی تو ہم جناب طوائف کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے, اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا ہی طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا. اب آج بھی کہہ رہا جی بڑے سخت ہیں, بڑے بھائی سخت ہیں, نرم ہیں. آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں, لوگوں کی جان مال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں؟ 80% علاقہ ان کے پاس ہے. جو لوگ ہمارے علماء وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے, کہتے ہیں خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں لگا, کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے میں جا رہے ہیں بری نظر سے دیکھ, اور لوگ بڑے سیکھ پا ہیں کہ انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے. نہ جی ڈاکٹر فرشتے ہیں, ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا, ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں, بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ہیں, ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں, ان کے ہاں تو گناہ کا تو سب بڑی نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ, یعنی جرم دیکھو, جرم کیا ہے بھائی؟ عورت ہے محرم کے ساتھ, دیکھو عورت ہے, عورت کو دکھائے کسی کی بات مجبوری ہے, ڈاکٹر بھی دیکھے گا. لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مسلم ایک انچ کا زخم ہے تو ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو, بس وہی چیز دیکھو, باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے. انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے ڈریس بنائے تو کبھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں, اتنی جگہ ظاہر کر, یعنی کابل کو ایک ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مریضوں کے کپڑے ہیں, آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں, میں تو نہیں جان رہی چیز, یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تھا کہ کھولی جائے. ہاں ہمیں ضرورت ہے کوئی, ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا, پھر آپریشن بہتر ہے موت ہے, کسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا, اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا, وہ جب مجبوری ہو. ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے ڈاکٹر کے پاس آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کشت ہو رہی ہے, سینہ کھولو کپڑا کھولو ڈاکٹر صاحب آنے پہ جنا, پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. اس لیے یہ باتیں اصل میں, اصل بات دیکھنا چاہیے. خلاصہ والے فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے, تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے کہ ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں, یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں. تو مرحوم کو تو پتا تھا, ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا, اللہ نے اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے, بڑا پڑھا لکھا, بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا. تو وہ سارے آداب شمار پہلے ساتھ لے گئے تھے, ان کو تو پتا کہ یہ سوالات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں, میں پورے برطانیہ سے ہی پوچھتا کہ صرف آپ کے لندن کے آداب میں شمار ہیں کہ ایک سال میں کتنے زنا ہوئے, کتنے ڈاکے پڑے, کتنی چوریاں ہوئی, کتنی ناجائز حمل گرائے گئے، کتنی حرام کے بچے ملے، یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے اعداد ہیں اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے اعداد شمار ہیں، آپ گن لیں کون سا قانون اچھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، سخت نرم کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون اچھا ہے کہ جہاں پہ پانچ لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوں 11 سال سے 13 سال کی عمر تک، وہ قانون اچھا ہے؟ یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ؟ سال ہر سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا، انسان دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو 786 ایسی چیزوں نے کہنا یاد رکھو یہ اسلام میں ناجائز ہے. باقی یہ کہنا کہ جناب لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے ہیں، پاؤں میں آتی ہیں اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں، تو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اسلام کے الفاظ ہیں، اللہ کا نام بھی تو سلام ہے، پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا. سلام مسنون آپ لکھتے ہیں، فرحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں، قبلہ و کعبہ آپ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو پاؤں میں آئیں گے، تو پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے؟ جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا، جو نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا، ایک اصولی چیز. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب دہیا قلبی خط لے کے گئے تو خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ الى قیصر الروم فالسلام علی من اتبع الہدا. اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھے پھر اپنا نام لکھے تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے، وہ بھی کل آخری سفے تک نہ اپنا ٹینشن میں مفت رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے، شاید دیکھو نیچے دیکھو، اچھا پڑھوں کے نیچے دیکھیں، اب 4 سفے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے. اس لیے ہمیشہ خیر ہے اب بچے بڑی اچھا بھی کس کا ہے، محمد بکی کا ہے، سمجھ گیا ضروری ہے میں پڑھ لوں گا، لیکن اچھا بھی بات میں دیکھ لوں گا، مجھے پتا ہے آپ نے لکھا ہوگا فلاں بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج جیسے یہاں آج کل طریقہ ہوتا ہے نا، پیج کٹے ہوتے ہیں، آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بس کافی، ٹھیک، آگے آپ خط شروع کر دیں. تو جب اس نے خط پڑھا تو اس کے پاس جو بڑے بڑے اس کے وکریت بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ خط نہ پڑھو، خط نہ پڑھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ خط بھیجنے والے نے پہلے آپ اپنا نام لکھا ہے اور بادشاہ کا نام بعد میں لکھا، ہماری توہین ہوگی. تو قیصر روم نے کہا، اس نے کہا چیخنے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی توہین نہیں، ہر ملک کے اپنے آداب ہیں، ہر قوم کے خط لکھنے کے اپنے آداب ہیں، تم اس میں کیوں لگتے ہو بھائی؟ خیر چپ ہوگا. خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بتاریخ سے کہ وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے، وہ نکالو، اس میں ہم دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے. اب وہ جو تھے نا اس کے بتا رہے تھا، یعنی اس کے دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں، انہوں نے کہا یہ نہیں نہیں اس کتاب کو کہنا کھولے، ان کو پتا تھا نا کہ کتاب کھل گئی تو پھر تو حقائق کھل جائیں گے، اور ہم نے تو بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، حق بات پر تو کوئی نہیں پہنچنے دیتا، اگر حق دکھا دیا گیا تو جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑے مٹ گئے. انہوں نے کہا جی اس کے تو کھولنے کو نہیں، اس نے کہا دیکھا خط آیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، پھر میں بادشاہ ہوں، میں ایسے جواب دے دوں بغیر تحقیق. انہوں نے کہا جی نہیں نہیں کتاب نہ کھولیں، کتاب کھولے گی تو وصیت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھولی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا، حکومت نہیں رہے گی، تخت و تاج لٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ پتہ کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں، قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے، اگر وہاں کے کچھ لوگ ان کو بلا، ان سے تو تحقیق تو کریں نا کہ یہ محمد کو سنا سن کون ہے. بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابھی سفیان کی قیادت، ابھی سفیان جو ہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. جب قافلہ آ گیا بیٹھ گیا، بادشاہ نے پوچھا ایوکم اقرب نسبا، تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب میں کون قریب ہے؟ فقام ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا انا اقرب نسبا، میں آپ کا نسب سے. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے؟ جی بڑے اعلیٰ خاندان. انہوں نے کہا جب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا ایمان لانے والے جی بس سارے غریب ہیں جی, وہ تو سارے مزدور غلام عبد بڑے لوگ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں. انہوں نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے ان کا ساتھ ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں, حق کا ساتھ غریب ہی دیتا ہے, حق کا ساتھ کبھی سرمایہ دار نہیں دیتا. کلی اچھا اس نے کہا یہ بات بتاؤ جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو گئے ہیں وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں, خود کا دین چھوڑتے نہیں ہیں, وہ اصل میں جادوگر ہے نا جی. کہا نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگر ہے, جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب. اس نے کہا جی بال چھوڑ کر. اس نے کہا کہتا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو. انہوں نے کہا باپ کے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں. اب ابو سفیان کہتا ہے میں تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی کلام سے حضور پاک سے متاثر ہو رہا ہے, اور اگر کہیں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی, سپر پاور مسلمان ہو گئی. اس زمانے میں تو سپر پاور یہی تھی نا بھارت روم. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب میں چک کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے بادشاہ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے. یہ تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات عجیب ہے سنے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہیں کہا کیا؟ انہیں کہا جناب آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے آپ کو بھی تو آخر عقل دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں میں مسجد الحرام سے آیا مسجد اقصی لیا, اور مسجد اقصی میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی, پھر میں آسمانوں پہ گیا, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, پھر میں واپس آیا بیت المقدس, پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ, تو ابھی رات نہیں گزری تھی. حضرت نے کہا یہ دیکھیں آپ بادشاہ ہیں, بلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے, وہ ایک رات میں کیسے آگے واپس چلے گئے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہ بات کوئی مان سکتا, نہیں تو بات اصل میں آنے والی. تو بادشاہ نے فوراً اپنے بتارے قاضی تھے, اس کے بڑے بڑے قاضی بیٹھے تھے نا, ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تم بتاؤ یہ کیا بات ہے. ان میں ایک بڑا پادری تھا ان کا, جو سب کا استاد بھی تھا اور بڑا بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا دین نصارہ کا, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے, اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات کو محمد رسول اللہ یہاں سے تشریف لائے. کیا تم کیسے جا؟ کئی فارم میں نے آئی نا علم تک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریبا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہوں, مسجد اقصی میں میں اس زمانے میں خادم تھا, امام تھا, خطیب تھا, اور یہ میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کرا دوں, کیونکہ مسجد کے اندر تو خزانہ تھا, مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھیں, تو اور رات کو عشاء کی عبادت کے بعد وہ مسجد جو ہے مکمل طور پہ بند کرا دی جاتی تھی تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے, چوری نہ ہو جائے. تو میں نے ایک رات میں, فلاں رات تھی, فلاں مہینہ تھا, فلاں سال تھا, میں نے رات کو سارے دروازے بند کرائے, لیکن جو سامنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا. میں نے بڑا زور لگایا, میں نے سارے ساتھیوں کو جگایا, ابھی دروازہ بند نہیں ہو رہا, سب نے زور لگایا, دروازہ ہلتے نہیں اپنی جگہ. میں نے اسی وقت آدمی بھیج کے اس کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جو بڑے ماہر تھے. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, اندر تو بڑا خزانہ ہے اور ہم کھلا ہوا کیسے چھوڑ دیں؟ بھائی یہ دروازہ بھی بند ہو رہا, روز ہم دروازہ بند کرتے تھے, آج دروازہ بند نہیں ہوتا. انہوں نے بھی آگے زور لگایا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, نیچے دیکھا, اوپر دیکھا. انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ دروازہ آج رات کو بند نہیں ہو سکتا, معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ سلپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی, تو وہ وزن کتنا پڑ گیا ہے اس کے وزن کی وجہ سے یہ نہیں ہل سکتا, اسی طرح رہے گا. صبح کو انشاءاللہ ہم اس کو وزن کو اٹھائیں گے اور وزن ٹھیک کریں گے, لیکن یہ رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی اب کیا کروں؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگ چلے جائیں, میں پھر دروازے کے قریب سو جاتا ہوں, میری تو ذمہ داری ہے. میں دروازے کے قریب سو گیا, فقالہ بنی انتا ہوں, مجھے تو نیند آ گئی, پھر مجھے کوئی پتا نہیں. لیکن صبح جب میں اٹھا اور اپنی عبادت سے فارغ ہوا, میں نے کہا اب دروازے کو دیکھوں کہ اس میں کیا نقصان آیا تھا. میں نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا, دروازہ بند ہو گیا جیسے روز بند ہوتا, نہ کوچ ہے نہ دروازے میں کوئی رکاوٹ ہے نہ دروازے میں کوئی چیز ہے. میں باہر آیا کہ لوگوں سے بتاؤں گا, اور دیکھو جی رات آپ نے دیکھا تھا, کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے رات سارے لوگوں کو جگا لیا, تو ایک آدمی نہیں تھا. تو میں جب دوڑا تو سامنے جو صخرا ہے بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے, تو اس پتھر میں سوراخ ہیں. یہ سوراخ علامت ہیں کہ جو نبی کبھی یہاں آئے تو انہیں اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے اس پتھر پہ غور کیا تو وہاں ایک نیا سوراخ پایا گیا, اور وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جبریل نے سوراخ کو باندھا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچ ہے. تو اب جناب ہرقل نے کہا کہ بالکل, انہوں نے کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہذا النبی الذی بشر علی لسانہ کا, یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, جس کو اللہ نے قرآن میں بھی دکھے وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا. انہوں نے کہا یہ وہی ہے, اور کیا لگا واللہ, بادشاہ قیصر کہتا ہے واللہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر میں اس جگہ ہوں جہاں وہ محمد مدنی موجود ہے تو میں تو ان کے پاؤں کو دھو کے وہ پانی پی لوں, میں تو ان کا خادم بن جاؤں, میں تو ان کا غلام بن جاؤں. بس یہ کہنا تھا کہ پوری کیبنٹ میں شور ہو گیا. انہوں نے سمجھا بادشاہ تو گیا, بادشاہ تو ہاتھ سے گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور دین عیسیٰ کو آپ چھوڑ رہے ہیں. بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پرائے سارے مخالف ہو گئے ہیں تو بادشاہ سمجھدار تھا, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو, میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو. میں تو تمہارا امتحان کر رہی ہے, تھوڑا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں یا میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. میں تو صرف آزمائش کرنا چاہتا تھا اس کی تعریف کر کے کہ کیا تم اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو. میں نے کہا اچھا غلطی ہو گئی, فخر سجدہ دن سب سجدے میں گر گئے اور بادشاہ سلامت ہمیں معاف کر دیں, ہم نے بڑے سخت لفظ بھی کہے آپ کو. میں کہا نہیں کوئی بات نہیں, تو نے سوچا اپنی سلطنت بچانی ہے تو پھر تو مجھے اسی دین پہ رہنا ہوگا, ورنہ یہ سارے متارکہ اور سارے لوگ جو ہیں مخالف ہو جائیں گے تو پھر میری سلطنت قائم نہیں رہے گی. لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ حضور کا معراج حقیقی تھا, سیر حقیقی تھی, اور حضور مراد سے تشریف لے گئے. اگر خواب ہوتا یا صرف روحانی سفر ہوتا اس کے لیے نہ سواری کی ضرورت تھی, نہ وہاں جا کر سواری کو باندھنے کی ضرورت تھی, نہ دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت تھی. روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے, آپ مکان بند کر دیں بندہ مر گیا روح سے جانتی ہے نکل جائے, اس کے لیے تو کوئی آپ کے دروازے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, روح تو اتنی نفیس تھی. اس لیے اب راجے قول یہ ہے کہ جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء بھی حق ہے, معراج بھی حق ہے, اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے, جاگتے ہوئے ساتھ.